بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعرها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحجہ میں ابن آدم نے قربانی کے جانور کا خون بہانے سے محبوب تر کوئی عمل نہیں کیا، اور بلا شبہ وہ بروز قیامت اپنے سینگ، کھر اور بالوں سمیت آئے گا، اور یقیناً اس کا خون روئے زمین پر گرنے سے قبل بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گا، بس اسے کچھ دلی سے انجام دیا کرو. اس وقت جو ایام آنے والے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور گزشتہ درس حدیث میں بھی جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ بہت ہی محبوب ترین یہ دن اللہ کے نزدیک ہیں، اور اس وقت دراصل ایک عظیم قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے، جو عظیم قربانی آج سے کئی ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اور یاد رکھیے کہ جہاں بھی قربانی دی جاتی ہے، تاریخ وہاں سے اپنا نیا باب اور نیا دور شروع کرتی ہے. مختصراً طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تین ایسی قربانی دی، اور اللہ نے تین ایسے ان سے ایسے امتحانات لیے جس کے اندر وہ 100% کامیاب ہوئے، اور اللہ نے وہ مقبولیت سے نوازی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پہلا تو امتحان اللہ نے یہ لیا کہ سب سے پہلے آپ کو شہر سے ہجرت کرنی پڑی، اور آپ کو سارے شہر والوں نے اپنے گاؤں سے اور اپنے علاقے سے نکال دیا. کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن کیسی آدمی پر کیا چیز گزرتی ہے اسی کو معلوم ہے کہ پورا گھر چھوڑا جا رہا ہے، سامان کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر نکالا جا رہا. پہلے تو یہ آزمائش تھا، ایک امتحان تھا جس میں کامیاب اتری. اور دوسرا امتحان اس وقت ہوا جب مکے کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس دھوپ کے اندر، اس گرمی کے اندر، تنہے تنہا اپنے چھوٹے شیرخوار اکلوتے بچے اور ایک بیوی کو چھوڑ کر جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا. اس پر بھی پورے اترے تھے، وہ توحید کے معمار، وہ توحید کے اندر آخری درجے کی موحد انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس میں بھی کامیاب اترے. اور اب تیسرے دیکھیے امتحان، اس سے بڑھ کر جو امتحان پھر آیا کہ اپنے اس بچے کو جو ابھی بلوغت کے قریب کو پہنچا ہے، اور اتنی مدت کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، تقریباً لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 90 سال کی عمر میں وہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں امتحانوں میں کامیاب ہوئے. اور اللہ نے مقام کیا دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مذاہب کے لوگوں کے پاس، کیا ہندو، کیا مسیحی، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب کے پاس، کیا سب کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب اپنا مقتدا، پیشوا اور رہبر مانتے ہیں، اور سب ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں. اللہ نے سب کے پاس ان کو مقبولیت دی. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تم کو تمام لوگوں کا امام بنائیں گے. للمؤمنین نہیں کہا، للناس کہا. اس لیے یہ عظیم قربانی کو ہم انجام دیں، اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر ہم کریں، تماشا بالکل نہ سمجھے. ہم جس وقت قربانی کریں تو ایک وقت ذرا پہلے تو ہم یہ عزم کر لیں انشاءاللہ قربانی کرنی ہے اگر استطاعت ہے، اور دوسری ایک کہ قربانی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دل کو ٹٹو لے کہ کیا میں کتنا اس کے اندر اخلاص ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کے ذبح کرنے سے پہلے 1.5 گھنٹے سے پہلے رونا شروع کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا پتا اس قربانی کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، کیا ہم تماشا کر رہے ہیں کہ کل اللہ ہم نے اپنے خواہشات کی قربانی اور کل خود اپنی جان کی قربانی دینے پر اگر اللہ کا حکم ہے تو کیا ہم دیں گے بھی ابھی نہیں، اس خوف سے روتے تھے. یہ بہت عظیم عمل ہے، اس لیے اپنی نیت کو بھی ٹٹولنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ دل کے اندر اپنی نیت کو ٹٹو لیے، اور پھر اس عظیم عمل کو بہت ہی سادگی کے ساتھ، جس طرح کہ کہا گیا ہے، جس طرح اس کے اصول آداب، اس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیے 10 ذوالحجہ سے ایام تشریق کے آخر تک اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جو مویشی ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں. یہ سن 2 ہجری کے اندر مشروع شریعت کے اندر اس کا حکم آیا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانہر، اے نبی اب اپنے پروردگار کے واسطے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. اس لیے اس کی حدیث کے اندر بھی آپ نے ابھی سنا بہت بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی، اور فرمایا اس کی ہر ایک بال اور اون میں ایک ایک نیکی ملے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حیثیت و گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دو سفید سینگدار مینڈوں کی قربانی کی، اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی اور اپنا مبارک قدم ان کے گردن کے کنارے رکھا. مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس لیے جس مسلمان کے پاس 10 ذیلحجہ سے 13 ذیلحجہ تک اپنے مصارف و ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ قربانی کر سکتا ہو تو اس پر قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، خواہ حج میں ہو، مقیم ہو، مسافر ہو. البتہ اگر ایک شخص پر متعدد افراد کا نفقہ واجب ہے، یعنی اس کی بیوی بچے ہیں، تو ان پر قربانی سنت کفایہ ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک بھی انجام دے تو بقیہ سے اس کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا. اسی طرح قربانی کے اندر بکرے کی طرف سے اور یہ قربانی البتہ آدھا تو ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، البتہ ثواب میں سب کو شریک کر سکتا ہے، جبکہ اونٹ گائے اور دوسرے کے اندر سات آدمیوں کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی کا حکم یہ کوئی اس شریعت کے اندر نہیں بلکہ ہر شریعت کے اندر اس کا حکم ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اس لیے یہ قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے اور اس کا دور پہلے سے چل رہا ہے. البتہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ دیکھیے کون کس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس بارے میں جاننا چاہیے کہ اگر کوئی جانور پیدائشی بلا کان ہو، اسی طرح اس کا کان، تھن، دوم یا زبان کا کچھ حصہ کٹ کر جدا ہوا ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہو اور دور سے نظر نہ آتا ہو، تو اس سے بھی آپ کی قربانی نہیں ہوں گی. اسی وجہ سے وہ جانور جو بہت زیادہ باریک ہو اور شدید کمزوری کی وجہ سے جس کے ہڈی میں گودا باقی نہ رہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. خارج زدہ اگرچہ کہ تھوڑی مقدار میں ہو، اور اسی طرح پھوڑے اور پھنسی والا جو واضح طور پر بیمار ہو، اس سے بھی اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک آنکھ سے اندھا یا لنگڑا ہو، جبکہ لنگڑے پن کی وجہ سے وہ دوسرے جانوروں سے پیچھے رہتا ہو، ایسے جانور کے اندر بھی اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی، نابینا جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح بڑا حصہ جس کا کٹا ہوا ہو یا شل ہوا ہو، اس طرح کے جانور ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے اس کی ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کی مکمل پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح اگر مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے، نفل قربانی کا جانور کھو جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے، یعنی اس کو پھر کچھ دینا نہیں چاہیے، لیکن جب وہ مل جائے تو اسے ذبح کرنا اور صدقہ کرنا مستحب ہے. البتہ اگر ایام تشریق کے بعد ذبح کرے تو پھر وہ گوشت ہے، اسے صدقہ کرنا چاہیے، قربانی کے اندر شمار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اپنے اوپر نذر مان لے، ضروری زبردستی اپنے اوپر فرض کر لے قربانی کو، تو پھر قربانی کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کی سنتیں، تو پہلے سنت یہ کہ قربانی جانور موٹا ہو، تازہ ہو. نمبر دو، عید کے خطبے کے بعد ذبح کرے. اسی طرح ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دن کے اندر ذبح کرے، کوئی نرم جگہ انتخاب کرے، قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور بسم اللہ پڑھے، پھر اللہم منک و الیک فتقبل منی درود پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھے، اور پھر آسانی کے ساتھ پورے سنتوں کا اور بقیہ جو کہا گیا اس کا اہتمام کر کے آپ اس پر عمل کریں. بعض سوالات پوچھے گئے تھے، اس کا مختصرا جواب دیا جاتا ہے. پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ایئر فون بیچنا کیسا ہے. اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ اگر آپ کو پکا معلوم ہو کہ ایئر فون بیچنے میں جس کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں اس کو گناہ کے کام میں لگائے گا، تو اس کو بیچنا آپ کو جائز نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ گناہ کے کام اس سے کرے گا تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا، اہم سوال، کہ چور بازار کا مال خریدنا کیسا ہے. آپ یاد رکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو فقہا نے جو اس سلسلے میں لکھا ہے ایک عبارت آپ کو میں سناتا ہوں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایسا مال مل جائے جس کا مالک معلوم نہ ہو، یعنی پتہ نہ ہو اس مال کا مالک کون ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا مصرف صدقہ کرنا ہے، اس کو صدقہ کرنا، یعنی تصدق الفقراء اس کو کرنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ چور بازار کا مال کیا کرے. اگر کوئی مال آپ کو پکا معلوم ہے کہ چوری کیا ہوا مال ہے، تو پھر آپ کو اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، ظن غالب بھی ہو، تب بھی نہیں کرنا چاہیے. البتہ آپ کو اگر شک ہے تو پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے اس کے اندر، اس لیے کہ کل اگر وہ چوری کا مال نکلا تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اس سلسلے میں بالکل احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا سوال عرفہ کے دن کے بارے میں آیا تھا کہ دیکھیے عرفہ کا دن ہمارے اعتبار سے شمار ہوگا، پھٹکل کے حساب سے سنیچر کے دن انشاءاللہ عرفہ کا دن ہوگا. 1400 سال مسلمانوں کی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو لوگ جس علاقے میں رہیں گے اسی علاقے کا وہاں پر اعتبار ہوگا. عام طور پر لوگ عرفہ کے دن صدقہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی صدقہ کیجئے، بہت افضل ایام ہیں، اس لیے صدقہ کرنا، ایسے بھی مریضوں کے لیے صدقہ کرنا، اس کی بہت بڑی، اس سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کرنا چاہیے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، عام طور پر عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے اور خاص طور پر ہماری زبان کے اندر کہ جان کے بدلے میں جان، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے کہ آپ نے کسی کے، آپ نے بکرے کے یا صدقہ کے ذریعے جان کسی کے بہائی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی جان بچائیں گے، یہ سب عقیدے بالکل غلط ہیں۔ اللہ، آپ صدقہ کریں گے، اپنا اللہ کے سامنے مال پیش کریں گے، اللہ اس سے راضی ہو کر مصیبتوں کو دور کریں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے توحید کے اندر بالکل پختہ ہونا چاہیے، بالکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض ہمارے اتنے عقیدے پھسپھسا ہوتے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے بزرگوں، ایمان کا مسئلہ ہے، ذرا سی کوتاہی سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج کل اور بھی اس سے غلط عقائد آ رہے ہیں، کسی مناسب وقت سے انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ لیکن یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں۔ بالکل احتیاط کرنا چاہیے عقیدے کے اندر، اور آخری درجے کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کفر اور عقیدے کے اندر اگر کمزوری آئی پھر بہت ہی مسئلہ ڈینجر ہے اور بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو کچھ باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر جان جان کر اور بالکل سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اس پیغام کو دوسروں کے یہاں بھی پھیلائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر نصیب فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد